ایک سوال ہے، اس میں دو الفاظ تحریر فرمائے ہیں، ایک مترجلہ اور ایک مخنص. مخنص ہجڑا، وہ پیدائشی طور پہ ہو یا اس نے اپنے آپ کو بنا لیا ہو، عورتوں کی مشابہت اختیار کر لی ہو، یہ. اور مترجلہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت ایسی حرکتیں کرے جیسے وہ مرد ہے، تو عورت کو مردوں جیسی اور مرد کو عورتوں جیسی حرکتیں، یہ جو مشابہت اپنی جنس کے علاوہ اختیار کرتے ہیں. اصل قصہ یہ پیش آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے محاصرے میں تھے، اور المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت غیر معمولی تعلق تھا اپنے بھائی عبد الرحمان سے، اور عبد الرحمان کا اچانک پھر انتقال بھی ہو گیا تھا، اور عبد الرحمان جو کہہ دیتے تھے وہ کر گزرتے. فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوئے، مکہ فتح ہوا اور پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کو بہت اچھے لگتے تھے، تو شادی کا مرحلہ درپیش تھا، تو ایک مخنث آیا اور اس سے ام المومنین رضی اللہ عنہ نے بات کی کہ تم لوگوں کے گھروں میں آتے جاتے ہو، کوئی اچھی لڑکی ملے تو مجھے بتانا، بھائی کا رشتہ کرنا. اس نے کہا یہ طائف اگر فتح ہو جائے نا تو قلعے سے جو لوگ نکلیں گے یا آپ لوگ پہنچیں گے، ان میں فلاں سردار کی بیٹی ایسی اور ایسی. اس نے وہ چیزیں بیان کی خواتین کی جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں، اور اس کی جو گفتگو تھی اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. پھر آپ نے اسے نکال دیا، آپ نے فرمایا عائشہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو اس قسم کے ہجڑے ہوتے ہیں یہ جسموں کو اتنی غور سے اور اتنی گہری نظر سے دیکھتے، نکالو ان کو سب کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے بھی نکال دیا اور ایک جگہ دے دی تھی، فرمایا وہاں گھر بنا لو، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جمعے کے دن آ کے اور مسجد نبوی میں یا جہاں بھی مسجد ہے مانگ لیا کرو، اور جو رقم ملے اس سے ضروریات زندگی خرید کے اپنے گھروں کو چلے جایا کرو. ہم نے تفصیل سے ان چار یا تین ہجڑوں کو لکھا ہے، ہماری کتاب ہے اس میں. تو یہ ہوا تھا اصل قصہ جس کا آپ نے ارشاد فرمایا اور پوچھا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے نکال دیا. شہر سے نکالنا یا شہر بدر کر دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے، بس ان لوگوں کو گھروں میں نہیں بلانا چاہیے، نہیں داخل ہونے دینا چاہیے، بچیاں ہیں، بچے ہیں، کوئی غلط بات یا حرکت کر گزریں، کوئی فکرہ بول بیٹھیں، بچے اس کو فی الحال نہ سمجھ میں آئیں یا ان کے دماغ وغیرہ وغیرہ، تربیت میں فرق پڑتا ہے، اس لیے ان کو خیرات باہر ہی دے دینی چاہیے. اپنے گھروں میں داخل ہونے کی ممانعت شریعت نے کی ہے، باقی شہر بدر کرنا اس چکر میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے، یہ حکومتوں کے کام. شہر بدر کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیں، شہر بدر کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آئندہ کہا جائے کہ بالکل اس شہر میں داخل نہ ہوں. ہم نے تو ابھی اتنی ترقی نہیں کی، جس قوم کی جہالت کا حال یہ ہو کہ وہ اتنا نہ سمجھ پائے کہ گریوٹی کی وجہ سے کیا فرق پڑتا ہے، اور دنیا میں کہاں گریوٹی نہیں ہے، 8-10 مقامات پر، اور 10-10 20-20 ٹن کا لوہا ایسے بچہ اچھال لیتا ہے. وہ مدینہ منورہ میں جو گریوٹی کا اثر نہ ہونے کی جگہ نکلی ہے کئی سال سے کم 20 سال سے، اور اسے وادی جن کا نام دے. اتنے پڑھے لکھے نہ ہوں کہ وہ یہ کہیں کہ یہاں بھی گریویٹی کا اثر نہیں. تو اس جاہل قوم کا کیا ہے, انہیں کیا تعلق ہے تہذیب سے اور انہیں کیا تعلق ہے علم سے؟ تو اس لیے بالکل ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ حکومت کی باتیں ہیں. ہمارے یہاں وہ نظامی نہیں, امریکہ وغیرہ میں جس آدمی کو وہ شہر بدر کرتے ہیں اس کو رنگ پہنا دیتے ہیں, اور جو ہی وہ اس مقام کو کراس کرتا ہے فوراً گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں تھانے میں, تو تھانے والے آ کے اسے پکڑ لیتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے نا لوگوں کو ان کے گھروں سے شہروں سے نکالنا, یہ سب حکومت کے کام ہیں, اس میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے, اور نہ ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. ہر وہ چیز جسے گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ نافذ کرے, فرد کو اس کے نفاذ کی اجازت نہیں ہے. ایک سوال آپ نے تحریر فرمایا مگر بھیا ہماری سمجھ میں آیا نہیں. حماد صاحب آپ نے تحریر فرمایا کہ اجتماعی ذکر کہ پہلے ایک آدمی بلند آواز سے ذکر کے کلمات کہہ رہا ہے, پھر لوگ اس کی پیروی کریں پڑھیں, اور جار خفی کے ساتھ تائم نائم ذاکر مسلی کو غلط خلل نہیں پیدا ہوتا. نمبر دو بدعت کہنا صحیح ہے, تلقین کی صورت میں یہی ہے کہ یہ کیا آپ نے مطلب یہ ہمیں کوئی چیز سکھائی ہے؟ اللہ جزائے خیر دے, مگر نہ یہ سوال کوئی نہیں, ایک چیز کا بیان ہے. ایک سوال پلانوں سے, شاید یو ایس میں ہے پلانو, وہاں سے آپ نے تحریر بنایا کہ دیر از اے مسجد نیئر ویئر وی لیو, سم آف دا امام پیپل ہو لیڈ دا نماز میک کلیئر مسٹیکس ویئر دے ڈونٹ پراپرلی ریسائٹ سمع اللہ لمن حمیدہ اینڈ ایٹسیٹرا, از اٹ اوکے پرے بیہائنڈ دیم؟ بھائی دیکھیں جو آپ نے مثال دی ہے نا, اور جہاں آپ رہ رہے ہیں, اب نماز میں یہ پڑھنا, مثلا آپ ہی کی مثال کو لیتے ہیں, سمع اللہ لمن حمیدہ, عین کو باقاعدہ گلے سے ادا کرنا, اور سمع اللہ الف سے پڑھنا ہے, تو آپ کی بات درست. کئی قرآن کریم کی آیات ہیں کہ اگر صحیح تلفظ سے نہ پڑھی جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, لیکن ہمارا دور اس قدر گراوٹ کا آ گیا, اور خاص طور پہ یو ایس میں اگر آپ یہ نہ پڑھیں نماز پھر آپ جماعت چھوڑ دیں, جماعت گئی اور نماز گئی. تو اس لیے جب تک آپ کے علم میں خود یہ نہ ہو کہ کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, اس وقت تک انہی کے پیچھے نماز پڑھیے, مسجد نہ چھوڑیے. اور سمع اللہ اور سمع اللہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں, ممکن ہے تلفظ کی دشواری ہوتی ہو, اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. دوسرا سوال آپ نے فرمایا ہے کہ از اٹ اتھینٹک ٹو کال اذان ان دا رائٹ ایئر آف اے نیو بورن چائلڈ, سم پیپل سے اٹ از ان اتھینٹک, غلط بات ہے. اس کے جواب تو ابھی ہفتہ دو ہفتہ پہلے ہم دے چکے ہیں, اور ابن قیم رحمۃ اللہ جو کتاب ہے نا تحفت المودود, اچھا ایسے ہی ہے نام اس کا, ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس مسئلے میں بحث کی ہے, آپ اسے دیکھ لیجیے. فجر کی نماز ہو جائے اور سورج نکلنے کے بعد دو سنن موقعہ اور دو فرض کی قضا پڑھ لی جائے, اچھا پھر شام کو یا اگلے دن یاد آ جائے کہ کسی وجہ سے قضا نماز درست نہیں ہوئی, تو کیا دو رکعت فرض کے ساتھ سنت موقع پھر لوٹائی جائے؟ ایسے نہیں ہے. اصل میں فجر کی جو دو سنتیں ہیں ہمارے نزدیک تقریباً واجب ہیں, اور ان کا وقت یہی ہے کہ دو فرض جو فجر کے ہیں اس سے پہلے پڑھ لی جائیں, اور یہ اپنے وقت سے ہٹ جائیں, نہ پڑھی جا سکے تو فرض پڑھ لے, اس کے بعد سورج کا طلوع, اور طلوع کے بعد 20 منٹ اور انتظار کرے تاکہ سورج کی کرنیں پھیل جائیں, اس 20 منٹ کے بعد یہ دو رکعتیں وہ پڑھے سنن موقعہ یا واجب جو اس سے ترک ہوئی ہے, اور وہ بھی زاہوہ کبریٰ جو چاشت کی نماز وغیرہ وقت ہوتا ہے, اس وقت تک وہ چاہے تو پڑھ لے, اگر نہ چاہے تو بس پھر وقت گزر جائے گا اور اس انسان کے لیے نہیں رہے گا. یعنی وہ شام کو یا جیسے آپ نے تحریر فرمایا کہ اگلے دن یاد آیا تو کسی بھی سنت موقعہ کا وقت جب گزر جائے, مثلا ظہر کی تھی رہ گئی اثر آ گئی تو اب وہ ختم ہو گئی, اسی طرح صبح کی تھی تو اسی دن اگر پڑھ لے تو اچھا ہے, نہ پڑھے اور اگلا دن آ گیا تو اس پہ کچھ نہیں. گھر میں طوطا رکھنا شرن بالکل درست ہے, اگر کسی کو کوئی تکلیف نہ طوطا پہنچائے, مثلا وہ بولتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یا کوئی اس سے ڈرتا ہے یا بچے اس کی وجہ سے کوئی دقت محسوس کرتے ہیں, تو اس صورت میں نہ پالا جائے. یعنی انسانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, بس چھوٹی سی بات ہے, اگر نہ طوطا رکھنے میں کوئی حرج نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے چھوٹے بھائی کا نام عمیر تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آتے تھے تو آپ نے پوچھا یہ پنجرے میں کیا ہے, تو ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ بلبل. اسی کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا ہے نغیر, تو نغیر عمیر نے پالا ہوا تھا, پھر وہ ایک دن مر گیا تو عمیر بڑا اداس رہتا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا دیتے اور فرماتے یا وہ عمیر ما فعل النغیر, عمیر نغیر کا کیا بنا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گویا محبت شفقت کا اظہار فرماتے تھے. ان کے سامنے ایک جانور پرندے میں بند کیا گیا, بچے نے خواہش محبت چاہت اس کا شوق نہیں منا, اس کا مطلب ہے یہ جائز. واصف صاحب آپ نے یو پی سے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب اس طرح دینا دشوار ہے, آپ سب فون کر لیجئے گا, اس لیے ہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو جانور پالا جائے اس کی خوراک کا بھی بندوبست کیا جائے. شوق میں طوطا تو لے لیا اور دو دن یاد ہی نہیں رہا کہ طوطے کو خوراک بھی ڈالا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی پال لی تھی, پھر اس کو کھلا بھی نہیں چھوڑتی تھی کہ کوئی چیز کھا لے, حتیٰ کہ وہ مر گئی, تو اللہ نے اس عورت کو جہنم کا عذاب دیا. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ اس پہ فرماتی تھی کہ ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت کو عذاب دیا جائے گا, میں تو نہیں کہتی, میں کہتی ہوں اسے کفر کا عذاب ملا. یہ بات اس لیے واضح کرنی ضروری ہے کہ پھر آپ جب کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس حدیث پہ اور تو اور ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک اشکال کا اظہار فرمایا ہے. محدثین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس عذاب سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے مستقل پورا عذاب دے دیا جائے گا, مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس نے یہ حرکت کی وہ اتنی بری تھی کہ اسے خدا نے جہنم کا عذاب دیا. ایک شخص کا انتقال 1964 میں ہوا, انتقال کے وقت ان کے ورثا میں بیوہ, دو بیٹے وزیر زادہ اور علی حیدر اور تین بیٹیاں زندہ تھیں, یہ سب ورثا مشترکہ طور پر رہتے تھے. بڑا بیٹا وزیر زادہ کاروبار کرتا ہے, چھوٹا بیٹا اس وقت بچہ تھا. 1972 میں بڑے وزیر زادہ نے اپنی کمائی سے 4 مرلے زمین خرید لی, یہ 4 مرلے اس کی ہو گئی کیونکہ کمائی اس کی اپنی تھی, مشترکہ کاروبار سے اسے کچھ نہیں دیا. اس کے علاوہ وزیر زادہ اور علی حیدر کی ماں کو اپنے بھائیوں نے 2.5 مرلے زمین دی, تو یہ جو بڑا تھا وزیر زادہ اور علی حیدر کی ماں کو, گویا ان کے ماموں نے زمین اپنی بہن کے نام ہبا کر دی, بس ہو گیا. یہ 2.5 مرلے زمین ان کی والدہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے وزیر زادہ کو ان کی خدمت کی وجہ سے دی, قبضہ بھی دے دیا, اسٹامپ بھی لکھ دیا, بالکل ٹھیک ہے. تو وزیر زادہ کو زمین مل گئی, 4 مرلے اس نے اپنی محنت کی کمائی سے خرید لی, 2.5 اس طرح اس کو والدہ نے دے دی, تو 6.5 مرلے ہوگی. اس کے بعد وزیر زادہ نے اپنی خریدی ہوئی 4 مرلے زمین اور والدہ کی دی ہوئی 2.5 مرلے زمین یعنی 6.5 مرلے اپنی بیوی کو بطور مہر دی, کل ٹھیک ہو گیا, مہر میں وہ زمین مہر میں چلی گئی. اب 51 سال بعد وزیر زادہ کا چھوٹا بھائی علی حیدر کے دعویٰ کرتا ہے کہ اس 6.5 مرلے زمین میں میرا حصہ ہے، یا شرعی طور پر ان کا اس زمین میں حصہ ہے. بھیا بظاہر تو کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا اگر بے عین ہی یہی ہے تو علی حیدر کو کوئی زمین لینے کا کوئی حق باقی نہیں ہے. اس لیے کہ وزیرزادہ نے 4 مرلے زمین اپنی کمائی سے خریدی، والدہ صاحبہ نے اسے ہبہ کر دی، 6.5 مرلے ہو گئی. اس نے وہ زمین اپنی اہلیہ کو حق مہر میں ادا کر دی، بس بات ختم ہو. لیکن یہ مسئلہ فتوے سے زیادہ قضاء سے تعلق رکھتا ہے. قاضی ہونا چاہیے جو اس کا فیصلہ کرے، مفتی تو جو آپ لکھتے ہیں وہی مسئلہ بتا دیتا ہے. اس لیے ہم یک طرفہ سن کے یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ لکھا ہوا سب درست ہے تو اس زمین میں اس چھوٹے بھائی کا، علی حیدر کا کوئی حصہ نہیں بنتا. لیکن فیصلہ اگر شرن ہوگا تو قاضی کرے، دونوں کی سنے اور پھر فیصلہ. اگر بے آئینی یہی چیز ہے تو علی حیدر کا دعویٰ جھوٹا ہے، اسے اللہ کا خوف چاہیے، ایسی بحث ہی نہ شروع کرے اور واپس لے اگر اس کے خلاف اس نے کوئی اپیل وغیرہ کی بھی. میں نے سعودی عرب سے ایک شخص کو پیسے بھیجے اور اسے کہا میرے لیے پلاٹ خریدو، اس نے پلاٹ خرید لیا. میں نے اجازت دی کہ پلاٹ بیچ دے، اس نے نفع بھی کیا. نفع کیا یا لیا، یہ پٹھانوں والی اردو لکھتے ہو. اس نے نفع بھی کیا. میں نے مزید کچھ پیسے بھیج دیے، ان تمام پیسوں سے میرے لیے زمین خریدنے کو کہا. زمین خریدنے کا کہا، کو ہونا چاہیے. اچھا خان صاحب چلو جو بھی ہے، وہ پیسے نفع کے ہو گئے اپنے پہ. اس نے ان پیسوں سے میرے لیے 10 مرلے کا پلاٹ خرید لیا، ٹھیک ہو گیا. میں نے اسے کہا کہ یہ پلاٹ میری بیوی کے نام کر دو. انہوں نے میری اہلیہ سے شناختی کارڈ بھی لیا لیکن اس زمین کو میری بیوی کے نام نہیں کیا. یہ غلط بات. اور بعد میں میری اجازت کے بغیر اس پلاٹ کو بیچ بھی دیا، یہ اور غلطی ہو گئی. میں اپنے گاؤں واپس آیا تو اس سے پلاٹ کا مطالبہ کیا. اس نے کہا وہ پلاٹ میں نے بیچ دیا ہے اور ایک اور پلاٹ میرا ہے، آج کل کی قیمت کے حساب سے وہ لے لو. اچھا فرض کر لیجئے کہ اس نے زمین، جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس نے جو پلاٹ بیچ دیا وہ 1 کروڑ کا تھا، اب آپ تشریف لائے ہیں تو اس نے کہا یہ میرا 1 کروڑ کا پلاٹ ہے تم لے لو. اس میں نقصان ہوگا، نقصان یہ کہ اس وقت کروڑ کی ویلیو کیا تھی اور اب جو کہہ رہا ہے کتنے سال بعد کہہ رہا ہے اب کروڑ کی ویلیو کیا. تو جو فرق پڑے گا نا اصل زر اور اصل رقم میں وہ کہاں جائے گا. شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ اس میں صرف اتنا سا ہے. اب دیکھیں نا، اس نے وہ پلاٹ بیچ دیا جو آپ نے کہا تھا اہلیہ کے نام، اب وہ ایک تیسرے آدمی کے پاس چلا گیا. اب اس نے آگے اگر بیچ دیا پھر کیا ہوگا؟ اس نے نہیں بیچا، پلاٹ موجود ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے اپنے وقت پہ پیسے ادا کر دیے تھے، مجھے کیا پتا ہے کہ یہ پلاٹ آپ کی بیوی کا تھا، کس کا تھا، غصب کا تھا. میں نے معاہدے کے تحت پیسے دیے، پلاٹ اپنے نام کرا لیا، میرا تو اس پہ کوئی حصہ نہیں. وہ ٹھیک ہے، اب آپ کو خود بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. اگر قضا ہوتی اور اگر عدالت ہوتی صحیح معنی میں شرعی، تو دونوں کو بلا کر فیصلہ کر دیتی. آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یا تو اس کے پیسے کا مطالبہ کریں یا پھر کوئی پلاٹ لے لیں، جو کچھ بھی کریں. لیکن یہ باہمی آپس کی رضامندی ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے مفتی کہے کہ یہ چیز. سید جمال صاحب نے اپنے منہ بولے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وفات سے 18 مہینے پہلے. یہ 18 کیا ہوا؟ یہ تو 18 ہے، 6 ہے. اردو کا یار بیڑا غرق کر دیتے ہو. اپنی وفات سے 18 مہینے پہلے صحت کی حالت میں بعض چیزیں ہبا کی جن کی تفصیل منسلک اسٹامپ میں مذکور ہے. وہ اسٹامپ ہمیں نہیں ملا، اور ان کو باقاعدہ قبضہ بھی دلایا گیا. کیا یہ ہبہ درست ہے؟ کوئی عرج نہیں. وفات سے 18 مہینے پہلے اس نے کہا تم میرے منہ بولے بیٹے ہو، یہ لو ہو گئی چیز. اس نے اپنی اہلیہ سے کہا یہ زمین کا ٹکڑا، یہ مکان، یہ پیسہ، یہ دے دیے ختم ہوئی. کیا ان ہبا شدہ چیزوں میں دیگر ورثہ کا حصہ ہے؟ کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے قبضہ بھی دلا دیا نا، ہبا مکمل کر دیا نا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہبا کیا تھا، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنی صاحبزادی صاحبہ کو فرمایا تھا کہ وہ جو کھجور کے فلاں فلاں درخت ہیں، باغات ہیں، میں نے تمہیں دیے، لے لینا. ام المومنین رضی اللہ عنہ مختلف کاموں میں مصروف رہیں اور ان پہ قبضہ جو تھا وہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے کہا بیٹی آپ نے تو ان پہ قبضہ کیا نہیں، تو وہ ہبا نہیں ہوا، اب میں اس کو وراثت میں تقسیم کراؤں گا، تمہارے دیگر جو بہن بھائی ہیں ان کا بھی حصہ ہے. چنانچہ وہ جائیداد تقسیم کی تھی. آپ نے کہا ہے کہ وہ ہبا پہ قبضہ ہو گیا، ہبا تام ہو گیا، مکمل ہو گیا، اب کسی کا کیا حصہ باقی. نماز کا مسئلہ آپ نے پوچھا ہے کہ تیسری رکعت میں امام کھڑا ہو جائے. امام صاحب کھڑے ہو گئے اور جو مقتدی ہیں وہ بیٹھے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے بیٹھنے کی حالت میں ہی لقمہ دیا اور امام صاحب واپس ہوئے اور انہوں نے بیٹھ کے التحیات للہ دوسری رکعت کے بعد جو پڑھنی تھی پڑھی اور پھر تیسری کے لیے کھڑے ہوئے اور آخر پہ سجدہ صاف کر دیا. بھیا یہ مسئلہ ہے دو طرح سے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انہوں نے فرض سے واجب کی طرف رجوع کیا تو نماز نہیں ٹوٹی. بہت اچھی بات. آپ یہ ہیں مسائل، یہ ہیں جنہیں ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے. دو رکعتیں امام نے اور مقتدیوں نے پڑھ لی، ختم ہوا قصہ. دوسری کے دوسرے سجدے کے بعد انہیں بیٹھنا چاہیے تھا، امام صاحب کھڑے ہو گئے. جب امام صاحب کھڑے ہو گئے تو یہ تیسری رکعت جو شروع کرنا قیام، یہ فرض ہے، اور ان کا بیٹھنا اور التحیات للہ سے عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہونا تھا، یہ بیٹھنا اور یہ پڑھنا واجب تھا. تو انہوں نے واجب کو چھوڑ دیا، فرض کی طرف چلے گئے، یہ ٹھیک نہیں. مقتدیوں نے لقمہ دیا تو وہ فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف آئے. ابن حمام رحمت اللہ علیہ کا اور زیلعی رحمت اللہ علیہ کا حنفی فقہا میں بہت کمال کے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں امام کی نماز ٹوٹ گئی، نئے سرے سے نماز پڑھائیں اور پڑھیں، کیونکہ وہ فرض کی طرف چلے گئے تھے، اب واپس آنا واجب کی طرف درست نہیں. ہم بھی یہی کرتے ہیں عموماً، اس لیے کہ نماز کا مسئلہ ہے اور بہت نازک ہے، تو کبھی ہو جائے تو ہم بھی کہتے ہیں یار دو رکعتوں سے کوئی اتنا وقت نہیں لگ جاتا، جلدی پڑھ لیں گے، لیکن اصول جو حنفیہ نے کہا ہے نا اس کے مطابق یہ نماز ٹوٹ جانی چاہیے، اور زیلعی اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل. باقی جس پہ عام طور پہ مفتی فتویٰ دیتے ہیں اور جو ہمارے ہاں رائج ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے فرض سے واجب کی طرف نہیں آیا بلکہ فرض کے جو قیام تھا اس کی ادائیگی تھوڑی تاخیر سے ہونی چاہیے تھی، وہ التحیات پوری پڑتا تو تاخیر ہو جاتی نا، یہ جو اس نے کیا کہ درمیان کا حصہ چھوڑ دیا تو تاخیر کر لی، لہذا سجدہ صاف کر لے ہو جائے گی نماز. فتویٰ بھی اسی پہ دیتے ہیں اور لوگ اسی کو مانتے ہیں. مفتی حضرات سے پوچھیں گے یہی بتائیں، تو اس لیے آپ کو اختیار ہے، دونوں چیزیں حناف کے ہاں ہیں، یہ ابن حمام زیلی جو ہم کی پیروی کرتے ہیں، ذرا احتیاط کی بات ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو نماز میں کچھ خلل ہو جائے، یہی وہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت ہے، تو اس کو کر لیں تو آپ کی مرضی، اس کو کر لیں جو عام طور پہ مفتی حضرات فتویٰ دیتے ہیں بسم اللہ، ہماری بات ہماری وہ جو ہے اس کو کر لیں سو بسم اللہ. پرانا مقبرہ ہے جس میں تقریباً 50 سال سے زیادہ زائد پرانی قبریں ہیں. یہ مقبرہ بعض خاص افراد کی ملکیت ہے، وقف نہیں. دیکھیے جب وقف نہیں ہے تو وہ زمین تو اصل میں ملکیت ہے ان کی جو اصل میں زمین کے مالک ہیں، انہوں نے اپنی ذاتی زمین میں قبریں کھودنے کی اجازت دی ہے، خوشی سے دی تھی، انہوں نے اپنا حق ختم کر دیا، جبرن دی تھی، کوئی حکومت کا کسی کا جبر تھا تو وہ جب چاہیں قبریں اکھاڑ کر اپنی زمین لے سکتے ہیں، اس لیے کہ وقف جو تھا ہوا ہی نہیں۔ یہ جگہ مدرسہ کے قریب ہے، مقبرہ کے مالکان اس میں اب تدفین نہیں کرتے، جب تدفین نہیں کرتے اور زمین ان کی ملکیت میں ہے تو ان کی اجازت سے اس جگہ کو مدرسہ کے احاطہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کی سب سے آسان اور بہترین صورت یہ ہے کہ وہ جو لوگ مالکان ہیں نا، ان سے کہا جائے کہ آپ ساری زمین کو وقف کر، جب زمین ساری وقف ہو گئی تو قبروں کا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، اس کو اب کوئی نہیں اکھیڑ سکے گا جو زمین کے وارثان مالکان۔ اور اسی طرح جو باقی زمین، جیسے کونا، جیسے پتہ نہیں کتنی زمین ہو، کتنا حصہ اس کا صاف باقی ہے، وہ مدرسے کے لیے وقف ہو جائے گا، اس کو وقف کر دینا چاہیے مالکان کو، اللہ کے ہاں بھی اجر ملے گا اور دنیا میں اس کی برکات تو ہیں۔